الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے بعد آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے، اور اس حاضری میں تعطل کی اصل وجہ یہ تھی کہ رمضان المبارک میں جن طبقات پر تنقید کی گئی تھی انہوں نے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ وہ اس تنقید کا بدلہ لیں گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ بدلہ رسوائی اور ذلت پر مبنی ہوگا، اور یہ بھی حکم ہوا کہ آئندہ سے یہ ریکارڈنگز اور یہ چیزیں بند کی جائیں۔ سو کچھ وقفہ سوچنے میں، دوستوں سے مشورہ کرنے میں، اور تعالی شانہ سے صحیح اور اس راہ کے انتخاب کی توفیق مانگنے میں گزرا جس سے اللہ تعالی کی رضا مندی اور اس کے احکامات کو بیان کرنا جو ماضی میں بھی رہا اب بھی وہ جاری رہے، اور وہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے، اس میں توفیق خداوندی کدھر ہے۔ سو آج وہ توفیق خداوندی شامل حال ہوئی، اور اللہ تعالی کے توکل اور بھروسے پہ شروع کرتے ہیں، وہی عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، وہی ذلتوں سے نجات دینے والا ہے، اور اسی کی ذات ہے جو اپنے بندے کی ظاہری اور باطنی طور پر حفاظت بھی فرماتی ہے، اور اسے ہر ایک شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس تمہید کے بعد اور اصل وجہ اس غیر حاضری کی بیان کرنے کے بعد، اب بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کسی گروہ کو اقتدار اور حکومت ملتی ہے تو اس گروہ کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ گروہ چاہے کفار پر مشتمل ہو، وہ گروہ اہل اسلام پر مشتمل ہو، مسلمانوں کو سلطنت ملے اور سلطان وقت ہو، مسلمانوں کو قیادت ملے اور وہ قائد محترم ہوں، مسلمانوں کو حکمرانی ملے اور وہ حکمران ہوں، اور مسلمانوں کو خلافت کے احیاء میں خلیفۃ المسلمین کی دولت نصیب ہو جائے، یا پھر عیسائیوں اور یہودیوں اور دنیا کے بڑے سے بڑے کافر کو بھی حکومت ملے، تو حکومت وقت کے جو منصبی فرائض ہوتے ہیں ہر ملک و ملت میں، وہ کیا ہیں؟ اسلام اور مسلمان مفکرین جب اس پر بحث کرتے ہیں تو خاص طور پہ پہلی سطر جو لکھتے ہیں کہ ایک اسلامی حکومت کا انتہائی اہم نقطہ کیا ہونا چاہیے تو وہ چند ایک نکات کا ذکر کرتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا نقطہ حفاظت کے اقدامات کے سلسلے میں وہ یہ تصریح اور تشریح کرتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی گروہ کی حکومت قائم ہوگی، اگر وہ کسی مذہب و ملت کا ماننے والا ہے، تو ان حکمرانوں پہ سب سے پہلا فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کی حفاظت کرے۔ چنانچہ اگر آپ قدیم دور میں دیکھیں گے تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کو قائم کیا گیا، اور اسلامی حکومتوں میں بھی یہی رہا اور کافروں کی حکومت میں بھی یہی رہا کہ ان کی مملکت کا ایک ایک شہری، اس کی زندگی کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری تھی اور ہے۔ امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے، جن کا اصل نام ابراہیم بن موسیٰ تھا اور اسپین میں غرناطا کے رہنے والے تھے، اور 790 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، آج 1441 چل رہی ہے، اور 790 میں جو انتقال ہوا تو آپ دیکھ لیں 600 برس سے زیادہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی کتاب الموافقات میں، جو اسلامی اصولوں کی بہت بہترین کتاب ہے، اور یہ اصول فقہ پہ لکھی گئی ہے، اور وہ اصول بتاتے ہیں کہ اسلامی حکومتیں کیسے وجود پذیر ہوتی ہیں، خلیفۃ المسلمین کے ذمے کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور حکومت وقت کے ذمے کیا ہے کہ وہ کس کس طرح کے سٹیپس اٹھائے گی۔ ان اصول کی کتابوں میں موافقات کا بہت بڑا مقام ہے، اب 4 جلدوں میں وہ چھپ گئی ہے۔ صاحب موافقات ابن شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اور ابراہیم بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے بالکل وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بالترتیب گنوایا ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا آتی۔ پھر ان کے علاوہ اس موضوع پر کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے، وہ جو قائم ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اصول فقہ میں بہت بڑا نام، خاص طور پہ حنفی فقہا میں، شاطبی رحمۃ اللہ تو مالکی فقہا میں سے تھے، لیکن خود حنفی فقہا میں ان سارے حضرات نے جب اصول پر کتابیں لکھی ہیں، جو بہت بڑا اور ٹھوس علم ہے، اس میں ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التحریر تصنیف فرمائی ہے، اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو صاف اور واضح الفاظ میں لکھا ہے۔ 861 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے حکومت کے فرائض بیان کیے ہیں کہ جب بھی اسلامی حکومت دنیا میں کہیں بھی تشکیل پائے گی، اس کے فرائض میں یہ بات شامل ہے۔ اور اسی طرح تیسرا حوالہ آپ کو اس میں دیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، جن کا نام بہت مشہور ہے، اور رازی کا اصل میدان یہی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ ٹھوکر جس میدان میں لگی ہے وہ حدیث ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دوسری چیز قرآن پاک کی تفسیر ہے، چنانچہ جا بجا اس مقام پر بھی نظر آتا ہے کہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے معاملے میں کتنی سخت پہ احتیاطیاں کی ہیں، لیکن ان کا اصل جو میدان ہے وہ اصول فقہ ہے، اصل میدان ان کا فلسفہ ہے، اصل میدان ان کا اسلام کی حکمت بالغہ کا بیان کرنا ہے۔ رازی رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی تھے اپنے میدان کے، اور 606 ہجری میں رازی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا۔ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المحصول فی علم اصول الفقہ میں بھی یہی بات تحریر کی ہے، اور انہوں نے ایک اسلامی حکومت، اس کی تشکیل، اور اس کے فرائض پر بحث کی کہ دنیا میں جہاں بھی خلافت پائی جائے گی اور جہاں بھی اسلامی حکومت بنے گی اس حکومت کے فرائض کیا ہے۔ آپ ان تینوں کتابوں کو اگر دیکھیں اور پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں نے کتنی شدید محنتیں کی ہیں تاکہ وہ خلافت راشدہ کے نظام کو قائم رکھ سکیں، اور مسلمان خلافت کے دور میں جن جن ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے پابند ہیں حکومتی نگران یا حکومت میں ہونے کی وجہ سے، وہ یہ چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ان حضرات نے یہاں تک لکھ دیا کہ دنیا میں کوئی مذہب و ملت ایسی نہیں ہے، کوئی بھی حکومت مسلمان، عیسائی، یہودی، ہندو، مشرک، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جس کی یہ ذمہ داری نہ۔ وہ چار ذمہ داریاں گنواتے ہیں اور ہم ان میں بغیر ترتیب کے ایک ایک ذمہ داری آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اگر کبھی بھی دنیا میں اسلام کی حکومت اور اسلام کے احکامات کا غلبہ ہوا تو اس میں سب سے پہلی چیز جو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، ان سب حضرات نے لکھا ہے کہ وہ انسانی جان کی حفاظت ہے، اور وہ اسے اپنے الفاظ میں حفظ نفس کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ حفظ نفس انسانی ضروری ہے کہ انسان کی جان کی حفاظت کی جائے، ایک ایک فرد کی حفاظت کی جائے۔ اگر حکومت اپنی رعایا کی حفاظت میں ناکام ہے تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کی حکومت قائم رہے، اور جو لوگ اس کی حکومت کے تحت ہیں ان کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ اس حکومت کی تبدیلی کے لیے پر امن، پر تشدد نہیں، پر امن جد و جہد کریں تاکہ پورے انسان، مرد و عورت، بچے، بوڑھے جو اس حکومت میں رہتے ہیں ان سب کی حفاظت کی جائے۔ اس لیے قتل بہت بڑی چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے خاص طور پہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ کسی انسان کا قتل کر دینا کتنے بڑے گناہ کی بات ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس شخص کو سزا دے گا۔ دنیا کی سزا یہ کہ وہ نیکی کے اعمال میں کوتاہی کرنے لگ جائے گا، اور آخرت کی سزا تو پھر اللہ کے ہاں جو ہے سو ہے۔ اس لیے انسان، کوئی بھی اپنا شہری، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں ملے گا کہ وہ انسان تو انسان، جانوروں تک کی حفاظت ضروری قرار دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر ایک کتا خارش سے مر جائے اور اسے میں مرہم فراہم نہیں کر سکا، اور اس کتے کا خارش میں انتقال ہو گیا اور اس کا علاج نہیں ہوا، تو اللہ قیامت میں مجھ سے، میں ڈرتا ہوں کہ اس کتے کے بارے میں سوال نہ کرے مجھ سے کہ بھئی وہ کتا مارا گیا تمہاری سلطنت میں بغیر دوا کے، تو تم کیا کر رہے۔ اسی وجہ سے ہم اس قصے کی تفصیل میں بالکل نہیں جائیں گے، لیکن جو ہمارے سننے والے ہیں جانتے ہیں کہ ہم نے کئی جگہ اس قصے کو بیان کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی حبشہ میں ان پر جادو کر کے انہیں جنگل چھوڑ دیا گیا تھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے تو انہوں نے باقاعدہ ایک وفد بھیجا اس بات پر کہ اسے لے کے آئیں، کیونکہ وہ بھی ان کی مملکت کا ایک شہری تھا۔ ایسی بہت سی روایات مل جائیں گی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ایک شہری کے تحفظ کے لیے فرمایا کہ ہر ایک کی حفاظت میرے ذمے ہے، تو اس لیے حکومتوں کا فرض بنتا ہے سب سے پہلے یہ کہ وہ انسانی جان کی قدر کریں اور اپنی رعایا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی حفاظت کریں۔ ہم جتنے بھی اصول گنوا رہے ہیں اس کی تین چار مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے، اور بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس کو اعتدال کے ساتھ سنیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارے محترم غامدی صاحب کے سننے والے ہیں وہ ان چیزوں کو سنیں اور سچائی کے ساتھ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں کہ شریعت نے کیا حکم دیا ہے۔ سو سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کی حفاظت کرے اور کسی طرح بھی انہیں ہلاکت سے بچائے۔ چنانچہ ہم سورہ مائدہ کو کھولتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورہ مائدہ میں خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ کس طرح سے انسانوں کی حفاظت کی جائے گی، کس طرح سے ان کی زندگی کے بقا کے لیے جد و جہد کی جائے گی۔ یہ پورا رکوع ہے، اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے عرض کرنا ہے تاکہ ہماری بات مزید واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 43 ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ شروع سے یہاں سے کیا ہے کہ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات کو نازل کیا۔ تورات کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، اور یہ ٹھیک ٹھیٹھ رد ہے یہودیوں کے ان طبقات کا جن کا خیال یہ ہے کہ تورات مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کشف اور الہامات ہیں، ان کا مجموعہ ہے۔ وہ یہودی اب دنیا میں پائے جاتے ہیں یا نہیں، لیکن قرآن نے اتنا کہ انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے تورات کو، یہ تمام گمراہی کا رد کر دیا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ کی جانب سے نازل کی گئی تھی، اور تورا کو اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے کیا بنایا تھا اس کی وضاحت فرما دی ہے، اور رد کر دیا گویا اس بات کا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب اور ان کے الہامات، یہ اس کا مجموعہ نہیں تھی تورا، بلکہ وہ اللہ نے نازل کی تھی، ایسے ہی جیسے اس نے قرآن کریم اس کی کتاب ہے اور اس نے نازل کی، انجیل اس کی کتاب ہے، زبور اس کی کتاب ہے اور اس نے نازل کی۔ اللہ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات کو نازل کیا، فیہا ہدم و نور، اور اس تورات میں ہدایت ہے، اور اس تورات میں روشنی ہے، نور ہے۔ دو وصف اس کے بیان کر دی، ایک تو اس میں ہدایت کا کہا کہ وہ جو اصل تورا تھی اس میں ہدایت ہے، وہ اب ناپید ہو گئی، لیکن ہم نے اسی لیے نازل کی تھی کہ لوگ اس سے صحیح راہ دیکھیں، سبق حاصل کریں، ونور، اور اس میں روشنی تھی۔ جیسے قرآن کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میں نور ہے، اس میں روشنی ہے، تم اپنی زندگی کو اس نور اور روشنی کے سہارے سے گزارو۔ یحکم بہ النبیون، اور اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اس تورا کے مطابق، الذین اسلموا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ قرآن کریم کی مشکل ترین جو آیات ہیں ان میں سے یہ الفاظ ہیں، آدمی یہاں پہنچ کے چکرا جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ النبیون، تورات کے ان احکامات پر وہ لوگ فیصلے کرتے تھے اس کے مطابق جو لوگ مسلمان تھے۔ تو نبی تو ہر کوئی مسلمان ہی ہوتا ہے، کوئی کافر بھی نبی ہوتا ہے، ولیعاذ باللہ یہاں پر پیچ پڑتا ہے، اور یہاں پر پہنچ کے انسان ٹھٹک کے رہ جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کی تشریح میں کہ یہودیوں کے نزدیک نبوت وہ چیز نہیں تھی جو مسلمانوں کے نزدیک ہے، ان کے نزدیک نبی کا صاحب کشف ہونا کافی تھا، بس نبی اگر یہ بتا دے کہ آج تم گھر سے یہ کھا کے آئے ہو، کل تم نے یہ کام کیا تھا، تو وہ نبی ہے، باقی نبی صاحب کشف اور کرامت ہونے کے علاوہ کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا۔ تو چنانچہ ان کے ہاں جو کاہن تھے جو مختلف عملیات کرتے تھے اور جو لوگ مختلف خراب اعمال میں مبتلا تھے اور اعداد و وظائف کے ذریعے اور علم نجوم کے ذریعے دوسروں کے احوال جان لیتے تھے، یہودی انہیں بھی نبی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اس تورات کے مطابق تو بس وہ فیصلے کرتے تھے جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے، رہ گئے وہ جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے ہی نہیں، وہ کہنے کو ان کے ہاں نبی تھے یہودیوں کے، لیکن جو نبوت اللہ تعالی عنایت فرماتا ہے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو فاسق و فاجر اور ملحد لوگ تھے، ان کا کیا تعلق تھا۔ اس لیے ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے، فرق کو واضح کرنے کے لیے فرما دیا کہ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اور اس تورا کے مطابق فیصلے کرتے تھے جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے، وہ یہودی لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، للذین ہادو وہ جنہوں نے یہودیت کو قبول کیا تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تورا کے ذریعے ان کے فیصلے کرتے۔ چنانچہ تورات اور انجیل، یہ جو کشمیر اب پاکستان اور ہندوستان میں متنازع ہے اور دونوں طرف کے جو حصے ہیں، ایک وقت ایسا گزرا ہے جہاں پر تورات اور انجیل عملاً نافذ تھیں، خدا کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا، اس کی بھی اپنی ایک لمبی تاریخ ہے لیکن ہمارے اس وقت کے موضوع سے تعلق نہیں رکھتی، اس لیے چھوڑیے اس کو۔ للذین ہادو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فیصلے کرتے تھے یہودیوں کے لیے، وربانیون اور اسی طرح ان کے مشائخ والاحبار اور ان کے بڑے بڑے علماء جو تھے وہ فیصلے کیا کرتے تھے، یعنی جو قاضی ہوتے تھے، جو اللہ والے ہوتے تھے، جن پہ زہد اور تقویٰ غالب ہوتا تھا، وہ لوگ فیصلے کیا کرتے تھے اس تورا کے مطابق، بمستحفظو من کتاب اللہ، اس لیے کہ تو بمستحفظو انہیں نگہداشت کا حکم دیا گیا تھا، من کتاب اللہ کہ اللہ کی اس کتاب کی تم حفاظت کرو گے، اللہ کی اس کتاب میں کوئی تحریف نہیں ہونے دو گے، اس کے الفاظ قائم رہیں گے اور ان کے معانی بھی وہی بیان کرو گے جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ یہ ذمہ داری تھی ان کے علماء کی اور یہ ذمہ داری تھی ان کے اس طبقے کی جس پر زہد تقویٰ تعلق مع اللہ غالب تھا۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ اس بات پر گواہ تھے اس امر کے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ گواہی دیتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے علماء کو اپنا گواہ بنایا ہے، اسی لیے قیامت میں ان کے درجات بڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات پہ قسم کھاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، والملائکہ اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی علماء کی تعریف کی، قائماً بالقسط، اللہ نے کہا وہ علماء جو ہمیشہ انصاف کرتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں، اللہ نے اپنا گواہ وہاں علماء کو بنایا، یہاں بھی یہودیت میں بھی، وہاں اسلام سورہ آل عمران میں، یہاں یہودیت، والاحبار اور ان کے جو علماء تھے مشائخ تھے، بمستحفظو من کتاب اللہ، اللہ نے حکم دیا تھا کہ میری کتاب تورا کی حفاظت کرنا، وکانو علیہ شہداء، اور وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ تورات واقعی اللہ کی کتاب ہے، فلا تخشو الناس، اب اللہ نے رخ بدلا ہے وحی کا، اور وحی کا تخاطب اب ان یہودیوں سے ہے جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. اور اللہ فرماتے ہیں فلا تخشب الناس، لوگو اے یہودیوں آج کے دور کے لوگوں بالکل لوگوں سے نہیں ڈرنا، اور دیکھو کیا کرنا ہے، وخشونی مجھ سے ڈرو. ایک بات کہ میرا خوف ہونا چاہیے، تمہارے جتنے فیصلے جتنے تمہارے جھگڑے آج حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے ہیں، وہ فیصلے کر دیں گے، وہ صحیح فیصلے فرما دیں گے، ہماری ہدایات کے مطابق فیصلے ہوں گے. مت ڈرو باقی یہودیوں سے جو تمہارے ہم اثر معاصرین ہیں کہ وہ کیا کہیں گے اور ہماری حکومت اور عزت ان چیزوں میں خلل پڑ جائے گا. وخشونے مجھ سے ڈرو، ایک تو یہ کہا، اور پھر ولا تشترو بھی آیاتی سمنا قلیلا، اور جو ہمارے احکامات ہیں انہیں تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر فروخت مت کرو. رشوت کو دخل نہ دو. رشوت کی وجہ سے جو قوانین بدلتے ہیں شریعت کے قوانین کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، یہ نہ کرو. پلاٹس ملتے ہیں، زمینیں ملتی ہیں، شادیاں اور رشتے ملتے ہیں، کوئی ایک طریقہ رشوت دینے کا تھوڑا ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دو اور ڈرو صرف اللہ سے، اور پیسہ اور رشوت مت لینا. جو میرا حکم ہے اس کے مطابق آج تم میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لہذا ان کے کہنے پر عمل کرو. اور دیکھو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ کافر ہیں. صاف لفظوں میں انہیں کہا کہ وہ لوگ کافر ہیں. اس آیت کریمہ میں بہت بڑا رد ہے ان لوگوں کا جو اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور اصل میں وہ خارجی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو اپنے حق میں استعمال کر کے وہ اپنے تشدد کا جواز نکالیں. پچھلے چند سو سال سے مسلمان نوجوانوں کو اس آیت سے جو گمراہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو چونکہ تمہاری حکومت اللہ کے فیصلوں کے مطابق قانون کو نافذ نہیں کر رہی، لہذا یہ کافر ہیں اور ان کا قتل کرنا جائز ہی نہیں، ثواب کی بات ہے. مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان متمنی ہے کہ خلافت قائم ہو، ہر مسلمان چاہتا ہے، لیکن ان میں سے ایک گروہ وہ چاہتا ہے کہ پرامن کے بجائے پر تشدد چیزوں سے ایک خلافت اور ایک حکومت کا ڈھانچہ قائم کر لے، لوگوں کو قتل کرے، دیگر مذاہب کی توہین کرے، اور جو کچھ جذباتیت ہے اس کے تحت کسی طرح خلافت کا کوئی ڈھانچہ قائم ہو جائے. خارجیوں کا سب سے بڑا گمراہی کا مرکز یہی بات تھی کہ وہ اپنے علماء کو مسلمانوں کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے، اور جس کو دیکھو وہ کہتا تھا جی یہ دار الحرب ہے، جس کو دیکھو یہ دار الحرب ہے. بھائی کیسے دار الحرب ہے، کیوں دار الحرب ہے؟ اور اس آیت کا حوالہ دیتے تھے کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر. یہ اب بھی ہے، یہ اسلام کے نفاذ کی جتنی پرتشدد تحریکات ہیں یہ یہی آیت پڑھتے ہیں. اس سے مفسرین نے صراحت کے ساتھ اس پہ لکھا ہے، اور اس پہ ابن کثیر رحمت اللہ جو لکھا ہے بہت بڑی چیز ہے، اس سارے رکوع میں اس کو پڑھنا چاہیے خاص طور سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ یہ ظلم ہے اللہ کے احکامات، اور خدا جو کچھ حکم دیتا ہے ہم نہیں مانتے، اس کو یہ عقیدہ ہو، تب یہ آیت اس پہ سچی اترتی ہے کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر ہے، اس لیے کہ توہین پر مبنی باتیں. اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے ہاتھ کاٹنے کا، اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس کا، اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن فی الحال حالات ایسے نہیں بن پا رہے کہ میں یہ کر سکوں. یہ وہ کہتا ہے میں اس کو کر نہیں سکتا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اسے مانتا ہوں، اللہ کے احکامات ہیں سارے، لیکن میں کمزور ہوں. میں مانتا ہوں نماز اللہ کا حکم ہے، لیکن نہیں جی جاتا. میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے اللہ نماز کی طرف لیا. آئلی قوانین یقیناً اسلام کے خلاف ہیں، میں اسے مانتا ہوں، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کے احکامات ہیں میں انہیں بھی مانتا ہوں، لیکن میں کر کیا سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ شخص چونکہ عقیدے میں منکر نہیں ہے، لہذا مسلمان ہی رہے گا، یہ کافر نہیں ہو سکتا. خارجیوں نے اس آیت سے فائدہ اٹھایا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بس صرف ہم مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں، اور جرت یہاں تک کی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو، اور موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب تحکیم کا قصہ چھڑا تھا تو ان کا تم سب کافر ہو گئے ہو کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بٹھا دیا ہے کہ یہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا، تمہیں چاہیے تھا اللہ کا فیصلہ مانو. اس پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وقت بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ جاؤ اور انہیں جا کر سمجھاؤ. تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ دیکھو، ملم یحکم بما انزل اللہ، یہودیو آج اگر تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتے، نہ بےمانہ کہ تم سمجھتے ہو یہ فیصلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط کر رہے ہیں یا مانتے ہی نہیں ہیں اس قرآن کے قانون کو، تو دیکھو پھر تم کافر ہو جاؤ گے. وکتبنا علیہم فیہا، اور ہم نے تورات میں یہ بات بیان کی تھی. یہ وہ بات ہے جو ہمارے موضوع سے براہ راست اب آ گئی نا، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ بھی ضروری تھی. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے ان پر یہ بات فرض کر دی تھی یہودیوں پر کہ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے میں جان کو قتل کیا جائے گا، اللہ یہ کہ اللہ نے اس خون کو حرام قرار دیا ہو، بس انقصاص ہے اس میں جان کے بدلے میں جان کو لیا جائے گا. یہی قانون تورا میں بھی تھا، اللہ فرماتے ہیں، اور آج بھی موجود ہے تورات، آپ ذرا دقت نظر سے پڑھیں، اور یہی قانون اسلام نے بھی دیا. اللہ نے فرمایا اس سے کوئی مرتد ہو جائے، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، کوئی اپنے ملک کے خلاف، مسلمان ملک کے خلاف ایسی چیزیں کرتا ہوا پایا جائے کہ اس ملک کو برباد کرنا اور توڑنا چاہتا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس میں خدا نے حکم دیا ہے کہ باغیوں کو قتل کیا جائے گا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے اس میں یہ طے کر دیا تھا کہ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کے جان کے بدلے میں جان کو قتل کیا جائے گا. جب ناحق خون ہوگا تو پھر اس کے مقابلے میں حکومت کا بدلہ لینا برحق خون ہوگا، کیونکہ حکومت ذمہ دار ہے کہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرے، اپنے شہریوں کی حفاظت کرے. یہ ہر حکومت کا فرض ہے، کیا یہودی، کیا عیسائی اور کیا مسلمان. یہ ہے وہ بات جو ہم نے شروع کی. وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ. والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک کو کاٹا جائے گا. والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان کو کاٹا جائے گا. والسن بالسن، اور ہم نے کہا تھا دانت توڑنے کے مقابلے میں دانت کو توڑا جائے گا. والجروح قصاص، اور جو زخم کریں گے، چوٹیں لگائیں گے، زخمی کریں گے کسی کو، تو ان زخموں کا برابری کی بنیاد پر بدلہ لیا جائے گا. فمن تصدق بہی، اور جو انسان معاف کر دے گا، کسی نے کسی کی آنکھ نکال دی اور اس نے اسے معاف کر دیا، کان کاٹ دیا اور اس نے اسے معاف کر دیا، فہو کفارت اللہ، وہ قیامت میں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. گویا اللہ تعالی نے اپنی طرف سے ایک ہلکی سی بات یہ بھی ارشاد فرما دی کہ دیکھو معاف کر دینا بہتر ہے، تمہارا جو قصاص ہے وہ اللہ کے ذمے رہا، اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں اس کا بدلہ دے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ لوگ جو ہمارے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں، حقیقت میں ظالم. کان کٹ جائے، ناک کٹ جائے، قتل ہو جائے، چکر لگاتے پھر ان کچہریوں کے، اور قانون حرکت میں نہیں آتا، اور حرکت میں آتا ہے 20 سال اور 30 سال کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جان کی حفاظت. ظاہر ہے کہ یہ فرد کے لیے آیت نہیں ہے، ایک فرد تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی قتل کر دے تو اس کے مقابلے میں اٹھ کے اس کے بھائی دوسرے کو قتل کر دیں. یہ حکومت کے متعلق آیت ہے کہ حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت کرے گی، وہاں خون کا بدلہ خون ہوگا، ناک کا بدلہ ناک، اور کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت، اور زخموں کے عوض میں معاوضہ لیا جائے گا. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ٹھیک انہی لائنز پر، ٹھیک اس نقش قدم پہ ہم نے بھیجا تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ تصدیق کرتے تھے، من التوراۃ، تورا کی تصدیق کرتے تھے، وہ تورات کو سچا کہتے تھے، تورات میں جو احکامات ہم نے نازل کیے تھے اس کے بعد انجیل میں بھی یہ آ گئے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور اس انجیل میں بھی ہدایت تھی اور نور تھا. یہی دو الفاظ ہدایت اور نور کے تورا کے لیے استعمال کیے ہیں، اور یہی دو الفاظ قرآن کریم کے لیے بھی اللہ تعالی نے متعدد جگہ پہ فرمایا. اب بالکل شروع کریں قرآن کریم، ذالک الکتاب ہدل للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے زندگی کی رہنمائی ہے، متقی لوگ اسے دیکھ کے اپنے کام کرتے ہیں. آتیناہ الانجیل، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، فیہ ہدم و نور، اور اس میں ہدایت اور اس میں نور، و مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تورات کی تصدیق کرتی تھی، وہ ہدن، اور پھر فرمایا تورات میں بڑے انجیل میں ہدایت، اور انجیل میں ہدایت کس کے لیے؟ نصیحتیں تھیں، وہ موعظۃ للمتقین، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے انجیل میں، اور ان کے لیے ہدایت ہے وہ اصل انجیل جو تھی اس میں. ولیحکم اہل الانجیل، سو چاہیے کہ انجیل والے عیسائی فیصلہ کریں، بما انزل اللہ فیہ، جو کچھ ہم نے اس کتاب میں نازل کیا ہے اس کو سامنے رکھیں. اب تک انجیل میں بیسیوں قوانین اور تورا میں پائے جاتے ہیں، دونوں کتابوں میں جو قرآن کے مطابق ہیں. اس لیے تورات اور انجیل کا یہ حنفی فقہا کا فیصلہ ہے، وہ کہتے ہیں تورات اور انجیل میں آج بھی جو چیزیں اللہ کی کتاب کے موافق ہیں ہم ان پہ عمل کرنے کے پابند ہیں، کیونکہ وہ قانون بدلا نہیں، وہی قانون وہاں تھا، پھر انجیل میں آیا، پھر قرآن کریم میں آیا، تو پرانی کتابیں جو ہیں اس میں دیکھا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس باب میں اتنی وسعت کے قائل ہیں کہ اگر آپ اصول فقہ میں مسلم الثبوت کی شرح فوات الرحمود دیکھیں جو عبدالعلی مدراسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تو حیرت اور دنگ رہ جاتا ہے آدمی کہ تورات اور انجیل سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اتنا اعتنا فرماتے ہیں، اتنا اعتبار ان کتابوں کا کرتے ہیں. بات ایک ہی ہے کہ قانونی دفعات ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو آدمی فیصلہ نہ کرے گا اس کے مطابق جو ہم نے کتاب نازل کی ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگ شدید نافرمان ہیں خدا کے. اگر وہ عقیدے میں نہیں مانتا کہ اللہ کا قانون ہی غلط ہے، میں نہیں مانتا، کافر ہے. کوتاہی کرتا ہے تو وہ ظالم ہے اور وہ فاسق ہے، گناہگار ہے، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عقیدہ اس کا ہے کہ اللہ کی کتاب قانون برحق ہے. تورا اور انجیل میں بھی جو چیزیں نہیں تبدیل ہوئیں وہ بالکل اللہ کی طرف سے ہیں، میں ان سب چیزوں کو مانتا ہوں. وانزلنا الیک الکتاب، اب تورات اور انجیل کے بعد باری آئی قرآن کریم کی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھیے ہم نے آپ پر نازل کیا یہ کتاب بالحق، سچائی کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو قرآن سے پہلے نازل ہوئیں، ومہیمنا علیہ، اور قرآن محافظ ہے، قرآن حفاظت کرتا ہے ان چیزوں کی جو ان کتابوں میں گزری. اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام کی شان میں جتنی آیات قرآن کریم میں نازل کی ہیں نا، ہم سے پوچھیں تو سب سے زیادہ تعریف بس یہ لفظ کمال کیا ہے اللہ نے قرآن کے مرتبہ دے کے، اور کمال کیا ہے خدا نے اس لفظ کو نازل فرما کے، احسان فرمایا مہیمن. مہیمن کا ایک مطلب ہے حفاظت کرنے والا، اور ایک مطلب ہے جانچ پڑتال. قرآن حفاظت کرتا ہے تورات اور انجیل کے ان حصوں کی جو تبدیل نہیں کیے گئے، جو سچائیاں ہیں اور اس کے موافق ہیں. قرآن کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے بڑھیا اور عمدہ اور قرآن نے کمال اللہ نے فرمایا یہاں پر مہیمن علیہ، قرآن جانچ ہے، کسوٹی ہے ان تمام وحیوں پر جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی. کمال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحائف ہیں. آج تک جتنی مرتبہ بھی جب بھی خدا اپنی مخلوق سے مخاطب ہوا ہے اور وہ محفوظ ہے، اس کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھو. اگر قرآن کے معیار پر پورا اترتا ہے تو یقیناً اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تو قرآن کسوٹی ہے، یہ رد کر دے گا، اسے پھینک دے گا، کہے گا کہ یہ جعلی سونا ہے، یہ سونے کی شکل ہے، حقیقت میں سونا نہیں ہے. اور جو سونا اصلی ہے وہ قرآن کہے گا کہ ہاں یہ سونا اصلی. اس لیے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے، جتنی کتابیں، جتنی قصص الانبیاء ہیں، تمام کی تمام قرآن کے اس لفظ پہ قربان، اس پہ ان کا امتحان لیا جائے گا، اس کسوٹی پر چڑھائی جائیں گی. اس لیے جتنا زبردست لفظ یہاں پہ، اس سے بڑی تعریف نہیں کہ فرمایا ہم نے نازل کیا ہے وہ مہیمن علیہ، اور یہ قرآن جو ہے یہ تو کسوٹی ہے تمام وحیوں کی، جو اس کی معیار پر پوری اترتی ہے وحی وہ وحی ہے، اور جو اس کے معیار پہ پوری نہیں اترتی وہ جھوٹ ہے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. سو آپ لوگوں میں، ان یہودیوں میں جو قریظہ اور نظیر وغیرہ کے اس موقع پہ آیت نازل ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا ان کے درمیان آپ فیصلہ کیجئے پوری سچائی کے ساتھ، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ہرگز پیروی نہ کیجئے گا ان لوگوں کی خواہشات پر جو اس سچائی سے الگ ہو کر آپ کے پاس آ چکی ہیں. سچائی کے علاوہ جو کچھ پروپوگنڈا آپ نے ان کے پاس ان کا سنا ہے اس کے پر بالکل نہ جائیے گا. دیکھیے آپ فیصلہ کریں گے اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کریں گے، نبی جھوٹ پہ جان بوجھ کے فیصلہ کر دے ہو نہیں سکتا، بھول سکتا ہے. اللہ تعالی نے اس کی بھی پیشبندی فرما دی، کیا بھولیے بھی نہیں، ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو کچھ ان کی خواہشات ہیں بالکل اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک گروہ کے لیے ایک خاص شریعت اور خاص راہ رکھی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تم خدا چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی مذہب میں داخل کر دیتا. مطلب یہ کہ تمہیں اختیار دیا ہے، تم یہودیت میں گئے ہو، عیسائیت میں گئے ہو، اسلام میں آئے ہو، جس نے جو مذہب اختیار کیا اپنی مرضی سے اختیار کیا، ہم نے کوئی جبر نہیں کیا. وَلَٰكِنَّ يَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے جو کچھ کہ اس نے تمہیں دیا ہے، جو ہدایت دی ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لوگو آگے بڑھو نیکی کے کاموں کے لیے. تم جس مذہب اور ملت سے بھی تعلق رکھتے ہو، اصل کام یہ ہے کہ نیکی کرو، عقیدے میں نیکی کرو، اللہ کو ایک مانو. آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، ان پہ ایمان لاؤ. آخرت کا خوف تمہیں گناہوں سے باز رکھے گا، میری پکڑ تمہیں خراب چیزوں سے محفوظ رکھے گی، اس پہ چلو. عملاً نیکی کرو، خدا کی عبادت کرو، عملاً نیکی کرو، لوگوں کے حقوق کو پورا کرو۔ اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب اللہ کے پاس لوٹ کے آؤ گے۔ فینبئکم، سو وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، تم کن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے۔ یہ دیکھیے آپ، قرآن کریم نے ان آیات میں صاف بتا دیا کہ زندگی جو گزارنی ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، اللہ کے قانون کے مطابق گزارنی ہے۔ اور اللہ تعالی نے قانون میں صاف بتا دیا کہ پچھلی امتوں میں بھی قصاص تھا، اس امت میں بھی قصاص ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی لوگوں کو سزا دی جاتی تھی، جان کے بدلے میں جان کی، کان کے بدلے میں کان کی، اور ناک کے بدلے میں ناک کی، دانت کے بدلے میں دانت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زخم ایک دوسرے کو لگاتے تھے اس کا قصاص لیا جاتا تھا۔ چنانچہ وہی قانون تورا میں بھی، وہی انجیل میں بھی، وہی قرآن کریم میں بھی۔ اس لیے حکومت کی پہلی ذمہ داری سب سے پہلے یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام کی جان کا تحفظ کرے۔ اگر وہ ان کی جان کا تحفظ نہیں کر سکتے تو انہیں حکومت چلانے کا کوئی حق بھی حاصل نہیں۔ یہ خدا کی کتاب ہے۔ ہم اسی کی تشریح میں خلافت راشدہ سے بات کرتے ہیں، اور خلافت راشدہ میں اس لیے محدود رکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی بنا ڈالی، تجدید کی دین کی۔ اللہ کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوح، ہم نے آپ کو وہی دین دیا جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو وہی دین دیا جو نوح علیہ السلام کو دیا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام اس دین کو لے کر چلے۔ اس دین میں پھر وہ پہنچا ابراہیم علیہ السلام تک، اسماعیل علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، ان سب حضرات تک۔ اس اصل دین میں جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو خدا اس گڑبڑ کو دور کرنے کے لیے، ان بدعات کو ہٹانے کے لیے، ان نئی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے نبی کو بھیج دیا کرتا ہے کہ اصل دین وہی ہے جو اس دنیا میں شروع دن سے ہے۔ مثلا خدا کی توحید، اللہ نے حکم دیا تھا، یہی چلنی ہے۔ جب شرک آئے گا، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، اور آخر پہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا تو نبوت ہی ختم ہو گئی کہ بس اب یہ جو پیغام ہے یہ قیامت تک قائم رہنا چاہیے، اسے یہ رہے گا۔ تو اسی طرح چلتا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کے آئے جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم اور نوح اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے لے کے آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو عملاً نافذ کیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس دین کی تشکیل کی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو مجدد ہیں، انہوں نے وہ کام اس دین میں کیے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے ہم خلافت راشدہ میں رہتے ہوئے اس بات کی تشریح کرتے ہیں، کیونکہ بات تو اسلامی حکومتوں کی، اور ہمارے لیے وہ کامل نمونہ ہے۔ اسی لیے ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، خاص طور پہ خلفائے راشدین کے فیصلوں کو حجت مانتے ہیں، جبکہ ہمارے اس ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں صرف کتاب و سنت سے غرض ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں خلافت راشد، صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول اور ان کا اجتہاد جو شریعت کی کسی اصل سے نہ ٹکراتا ہو، اور خاص طور پہ خلافت راشدہ اور ان حکومتوں نے جو فیصلے کیے ہیں، ہمارے لیے واضح دلیل اور حجت۔ قرآن جب کہتا ہے کہ تم اپنے شہریوں کی حفاظت کرو گے اور اگر قتل ہوگا تو اس کا بدلہ تم لو گے، اس کی تشریح میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، انہوں نے کیا کیا۔ اور ہوا یہ کہ مصنف عبدالرزاق ابن ابی شیبہ وغیرہ ہر جگہ یہ قصے، یہ قصہ، یہ بات، یہ ایک اچھی چیز آپ کو مل جائے گی۔ صنعاء یمن میں شادی ہوئی، اور اس مرد کا ایک بیٹا پہلے سے تھا، پہلی بیوی سے، اور پھر وہ سفر پہ چلا گیا، تو اس کی اہلیہ کا کردار کچھ ایسے ہی تھا، کچھ دوستی اس کی کسی سے ہو گئی، پھر کچھ اور لوگوں سے ہو گئی، اور یہ جو بچہ تھا اس نے ان چیزوں کو سمجھ لیا کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر یہ راز کھل گیا اور اس کا باپ آ گیا تو مجھے جان سے مار دے گا، بنے گا کیا؟ ان 6 یا 7 مردوں نے اس عورت کے ساتھ مل کے 6 مرد اور 1 عورت اس بچے کو قتل کر دیا. تو قتل کرنے کے بعد ایک برتن، کھال، جانوروں کی کھال کا کوئی برتن بنا ہوا تھا، اس میں اس کو ڈالا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور شہر سے باہر ایک ویرانے میں جا کے دفن کر کے اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے. لیکن وہ قتل کھل گیا، پتا چل گیا کہ بچے کو اس کی سوتیلی ماں نے اور اس کے جو بھی دوست تھے 6 آدمی انہوں نے قتل کر دیا. مصر کی حکومت اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یعلی ابن امیہ رضی اللہ عنہ کو دی ہوئی تھی. یعلی ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ امیر المومنین کو لکھ بھیجا اور کہا حضرت یہ واقعہ ہوا ہے اور 6 مرد اور 1 عورت اس قتل میں شریک ہیں، اب آپ فرمائیں کیا کرنا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت اعتماد کرتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ. اگر ہم ان دونوں کی محبتوں کے اور تعلق کے قصے لکھنے بیٹھ جائیں کہ دونوں کو کس طرح ایک دوسرے سے محبت اور اعتماد تھا اور کس طرح ایک دوسرے کے علم کا اعتراف تھا، تو پوری کتاب درکار ہے. گمراہ ہیں وہ لوگ، شدید گمراہ ہیں وہ لوگ، اللہ کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں وہ لوگ جو اپنے متبعین کو یہ سبق دیتے ہیں کہ عمر اور علی رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے خلاف تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ پہنچا اور انہوں نے کہا کہاں ہے علی، ان کو بلاؤ، فیصلہ کریں. 6 آدمی اور 1 عورت نے ایک بچے کو قتل کر دیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا امیر المومنین میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ ایک اونٹ کو چند چوروں نے مل کے چرایا اور پھر ذبح کر لیا، تو پھر کس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے؟ فرض کیجئے ایک اونٹ کے چوری میں 6 افراد شریک ہے، تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا سب کا ہی ہاتھ کاٹنا چاہیے کیونکہ چوری میں سب شریک ہیں. ان کا امیر المومنین بالکل ایسے یہاں بھی ہے کہ ان سب نے مل کے اس بچے کو قتل کیا ہے. اس قتل میں، اس لڑکے کے قتل میں، بچے سے مراد لڑکا ہے، اس لڑکے کے قتل میں جب سب شریک ہیں تو سب کو قتل کر دینا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یعلی ابن امیہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ اس بچے، اس لڑکے کے قتل میں جتنے لوگ شریک ہیں سب کو پھانسی دی جائے. اور پھر اپنا مشہور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کیا کہنے، یہ ہے حفظ نفس، یہ ہے لوگوں کی جان کا تحفظ. فرمایا کہ اس بات میں گھبرانا نہیں ہے کہ 6 آدمی اور 1 عورت اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یاد رکھو، مجھے اللہ کی قسم ہے، اگر پورا صنعاء کا شہر اس لڑکے کے قتل میں شریک ہوتا میں سب کی گردن اڑا دیتا. یہ ان کے تاریخی جملے ہیں. یمن کا دارالحکومت ہے صنعاء آج بھی، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا پورا صنعاء شہر اس لڑکے کے قتل میں اگر شریک ہوتا میں سب کی گردنیں اڑا دیتا. یہ حفظ نفس ہے، انسان کی جان کا محافظ ہے حکمران وقت اور حکومت. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے خط لکھا. آپ جان رہے، ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں. عروہ ابن جعاد ایک بزرگ تھے اور بہت اچھا گھوڑا تھا ان کا. ایک کسان نے کسی وجہ سے اس گھوڑے کی ایک آنکھ پہ کوئی چیز ماری اور اس کی آنکھ ضائع کر دی. مقدمہ پہنچا حضرت سعد رضی اللہ عنہ تک. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اب تک میرے سامنے یہ چیز آئی نہیں کہ ایک جانور کسی کا اگر زخمی کر دیا جائے, اس کا کوئی عضو ضائع ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تم لوگ ٹھہرو اور میں امیر المومنین کو لکھتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک جب خط پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ فتویٰ دیا اور قانون بنایا. یہی چیز قاضی شریح کو بھی پیش آ گئی تھی, تو شریح رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی سے دریافت کیا تھا کہ امیر المومنین مجھے کیا کرنا چاہیے. شریح بہت بڑے قاضی تھے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مقرر کیا تھا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد بھی وہ قاضی رہے. وہ اتنے انصاف پسند تھے کہ ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ اگر اس طرح ایک دوست کے ساتھ مل کے کاروبار کروں تو آپ کیا فرماتے ہیں. انہوں نے کہا کر لو. جب نقصان ہوا اور مقدمہ ان کی عدالت میں آیا تو انہیں اپنے بیٹے پہ تاوان کیا. اسے گھر آ کے کہا ابا آپ نے تو مجھے کہا تھا کر لو. ان کا اسی وجہ سے کہا تھا کہ مجھے پتا تھا تمہیں اس میں نقصان ہوگا, مگر تمہاری ہمت کیسے پڑی کہ تم مجھ سے یہ بات پوچھو جس میں کسی مسلمان کا مال تلف ہوتا ہو. تو میں نے چاہا کہ تمہیں سبق سکھاؤں کہ لوگوں کے مال اس لیے نہیں ہوا کرتے کہ تمہیں تجارت آتی نہیں, اسے اس کے پیسے کو برباد کرو. اسی لیے تمہارے خلاف میں نے فیصلہ کیا کہ بھرو اس پیسے کو. بے لچک قانون, بالکل اسی طرح. انہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کہ اس کسان سے کہیے اور اس آدمی سے عروہ سے کہیے کہ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ تم بالکل اسی طرح کا گھوڑا لے لو, جس گھوڑے کی آنکھ ضائع ہوئی ہے وہ اس کسان کو دو, اسے کہو رکھو اور مجھے بالکل اسی جیسا گھوڑا لے کے دو. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس گھوڑے کی قیمت لگواؤ, جو صحت مند اصل گھوڑا ہے اس جیسا ہے یا اس کی جو بھی قیمت مارکیٹ میں اس وقت لگتی تھی جب اس کی آنکھ تھی. تو اگر وہ 20,000 ہے تو 5,000 اس پر جرمانہ ڈالو. ایک چوتھائی قرار دیا. فرمایا اس جیسا گھوڑا تلاش کرو, مل جائے تو گھوڑے کو اصل اچھا گھوڑا لے کے عروہ کو دیا جائے, اور یہ جو جس کی آنکھ ضائع ہوئی ہے یہ اس کسان کو دیا جائے. اور گھوڑا ایسا نہیں ملتا, عروہ مطمئن نہیں ہے, تو اس کی آنکھ کی عوض میں ایک چوتھائی 1/4 گھوڑے کی قیمت کیسے ادا کیا جائے گا. اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ نے یہی فیصلہ فرمایا تھا, لیکن غالباً انہوں نے اپنا فیصلہ خود ہی تبدیل کیا ہے, کیونکہ گھوڑے جیسا گھوڑا ملنا بہت دشوار ہے کہ ایک ہی قد و قامت کے ہوں, ایک ہی جسم کے ہوں اور ایسے ہوں. تو سیدنا عمر رضی اللہ نے پھر اس کے بعد جو فیصلہ کیا ہے غالباً وہ ہے جو جہاں پر پہنچ کے وہ ٹھہر گئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اگر جانور کا عضو ضائع ایسے کیا جائے گا تو ہم اس کے لیے 1/4 اس کی قیمت کا مقرر کریں گے, کہ جو چیز ٹھیک ہے اصل جو گھوڑا تھا اس کی جتنی قیمت اس وقت تھی آنکھ ضائع ہونے کی وجہ سے, اس اصل قیمت کا 1/4 حصہ اس کو ادا کیا جائے گا. 25% گویا کہ انہوں نے مقرر فرما دیا تھا. یہ ہم مثال دے رہے ہیں خلافت راشدہ کی, کہ ان کے زمانے میں انسان تو انسان, جانوروں کا ایسا تحفظ ہوتا تھا. اس لیے سارے فقہا, سارے شریعت کے علماء, تمام علم کلام اور فلسفہ اور خلافت پر بحث کرنے والے اور جو حکومت وقت کی ذمہ داریوں پر بات کرتے ہیں, یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اصل میں انسانی جان کی حفاظت دنیا میں وہ حکومت وقت کا حق بنتا ہے. اگر حکومت انسانی جان کی, اپنی رعایا کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتی تو ان کو حکومت رکھنے کا, حکومت کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں رہتا.